وعلیکم السلام. آ گئے ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی ہم یہ بتا رہے تھے کہ حدیث پاک میں ایسے ایسے مضامین ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ وہ مضامین جب مزہ دیتے ہیں جب کسی اللہ والے سے تربیت کرا لی ہو اور دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کا بیج بو دیا گیا ہو، تب اس کو مزہ آتا ہے ان باتوں میں. ورنہ عام آدمی تو کہے گا ہاں ٹھیک ہے، اچھا سن لیا، واعظ سن لیا، بیان سن لیا، ٹھیک ہے بھائی، بس اتنا ہی ہے. اور جس کو خدا تعالیٰ سے محبت پیدا ہو گئی اس کو ان مضامین میں مزہ آتا ہے، اس کو حلاوت محسوس ہوتی ہے. ایسے ایسے مضامین ہیں کہ وہ اچھل اچھل جائے احادیث مبارکہ میں، مگر شرط تو یہ جبھی ہے کہ جب محبت دل میں اللہ کی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو، تبھی تو اس کو مزہ آئے گا، بغیر اس کے مزہ نہیں ہے. اور یہ حلاوت اور یہ محبت اللہ تعالیٰ کی صحبت اہل محبت ہی سے نصیب ہوتی ہے، ہر چیز اس کے والے سے ملتی ہے. ملاؤ نا بھائی فون، پتہ نہیں ہو آج کہاں کیسے سنیں گے ٹیلی فون، وہ تو ہم لے آئے نہ، پھر رہنے دو، وہ اس پہ سنیں گے، اسپیکر تو ہمارے پاس ہے. غلطی ہو گئی، اس کو سن لیں گے پھر، اس میں تو نہیں ہے. ہاں یہ رہنے دو. ہر چیز اس کے والے سے ملتی ہے، تو محبت محبت والوں سے ملے گی، یہ بات ہے. احادیث مبارکہ میں، ہاں کر دیا، نہیں آ رہا ہے کیا؟ مسئلہ ہو گیا، خیر جاؤ ہم دوبارہ کرتے ہیں. یہ نیٹ کھولو گے دڑا دڑ ادھر ادھر کے میسج آنا شروع ہو جاتے ہیں. اب آن ہو رہے ہیں. نہیں ہو رہا، پتہ نہیں کیا چکر نیا چل گیا. دوبارہ ریفریش کرو اس کو، پھر چلاؤ. میں بھی بند کر رہا ہوں، میں کہوں جب آن کرنا، اس کو ریفریش کرنا. چلو اب دیکھو، نہ ابھی نہ، اب دیکھو. ہو گیا، اب تو آ رہے کنیکٹڈ. تو یہ ہے کہ جب تک محبت نہ ہو تو مضمون کی حلاوت محسوس نہیں ہوتی، دین کی بات میں حلاوت محسوس نہیں ہوتی، نماز میں حلاوت محسوس نہیں ہوتی، تلاوت میں حلاوت محسوس نہیں ہوتی، اللہ کا نام لینے میں حلاوت نہیں محسوس ہوتی. جب اس کے والے سے وہ چیز مل جاتی ہے، یعنی محبت، اہل محبت کی صحبت سے محبت مل جاتی ہے، تو جس درجے کی بھی ہو پھر اس میں ترقی ہوتی رہتی ہے. تو جس درجے کی بھی ہو، محبت کا بیج تو ہو، اور جس کے دل میں محبت کا بیج ہی نہیں، محبت کی طرف اس کا میلان ہی نہیں ہے، خوف ہی خوف ہے، مایوسی ہے اللہ سے، اپنے مالک سے مایوسی اور دوری، تو پھر وہ اس کو کیا مزہ آئے گا؟ اس نے بس خوف کی باتیں سنی ہیں، محبت کی باتیں سنی نہیں. ممبروں سے بھی کیا بات ہے، ٹھیک ہے، ممبروں سے بھی وہ چیز بیان ہوتی ہے کہ زیادہ تر ترہیب ہے، دوزخ کی باتیں، عذاب کی باتیں، نفرت کی باتیں، محبت کی باتیں کم بیان ہوتی ہیں. جہاں اللہ تعالیٰ نے عذاب کی وعید فرمائی ہے، دوزخ سے ڈرایا ہے، وہاں اللہ نے محبت کے کتنے مضامین قرآن پاک میں نازل کیے ہیں، اس کا تذکرہ ہی نہیں ہے. گناہ چھڑانے کا ایک ہی طریقہ ہم لوگوں نے سیکھا ہے، بس اللہ سے ڈرانا. میرے مرشد رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک گاڑی ہے، اس میں پیٹرول نہیں ہے، اب چار مسافر ہیں، اب منزل پہ بھی جانا ہے، گاڑی بھی لے جانا ضروری ہے، تو کیا کریں گے؟ گاڑی کو دھکا لگا لگا کے پسینے میں شرابور بھی ہو رہے ہیں، مشکل سے دھکا لگا رہے ہیں، تھوڑی دور گاڑی چلی پھر ہانپ رہے ہیں، پھر تھوڑی دور گاڑی چلی پھر ہانپ رہے ہیں، پریشان ہیں. تو اچانک جو ہے کوئی دوست آتا ہے اور تھوڑا پیٹرول اس میں ڈال دیتا ہے کہ ہمارے پاس یہ پیٹرول ہے، وہ لے لو. اب جو پیٹرول ڈالا تو گاڑی خود بھی بھاگ رہی ہے اور چاروں مسافر کو لے کے منزل پہ پہنچ جاتی ہے. تو اللہ کی محبت کا پیٹرول کسی اللہ والے سے اپنے دل میں ڈلوا لو. محبت کا پیٹرول اور محبت کے پیٹرول کی ٹنکی دل ہے نا. اس دل کے اندر محبت کا جب پیٹرول آ گیا تو یہ پیٹرول وہ آگ لگائے گا جو تباہی نہیں پھیلائے گا، بلکہ یہ منزل پر شوں کر کے لے جائے گا، راکٹ کی طرح. راکٹ کیسے تیزی سے سفر کرتا ہے؟ راکٹ کی طرح اڑنے لگے گا اللہ کی طرف. یہ اللہ کی محبت کو محبت والوں سے حاصل کرو. ہر چیز اس کے والے سے ملتی ہے، امرود امرود والے سے، کپڑا کپڑے والے سے، دودھ دودھ والے سے، پھل پھل والے سے، آم آم والے سے. تو اللہ کی محبت کہاں سے ملے گی؟ اللہ والوں سے ملے گی. تو یہ محبت جب پیدا ہو جاتی ہے تو سب مضامین میں مزہ آنے لگتا ہے، حلاوت محسوس ہوتی ہے، شوق اور ذوق میں اضافہ ہوتا ہے. اللہ کی محبت میں بھائی ٹک کے بیٹھو، اللہ کی محبت میں ترقی ہوتی ہے، تو اس کو مزہ آئے گا ان مضامین میں. جو بھی بتا رہا تھا کہ حدیث پاک میں ہے کہ سورہ فاتحہ جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ نصف میرے لیے ہے اور نصف بندے کے لیے ہے. سورہ فاتحہ، ام الکتاب، اس کو ام الکتاب بھی کہتے ہیں اور فاتحۃ الکتاب بھی کہتے ہیں، سات آیتوں پر مشتمل ہے. تو آدھی کیسے؟ آدھی اللہ نے اپنے لیے رکھ لی، ساڑھے تین آیات، تین نہیں، چار نہیں، ساڑھے تین اپنے لیے، اور ساڑھے تین اللہ نے بندے کے لیے رکھی، ساڑھے تین بندے کے. الحمدللہ رب العالمین پڑھی، اللہ کی حمد تعریف بیان کی. الرحمن الرحیم، رحیم ہے، رحمان ہے، اللہ کی ثنا بیان کی. مالک یوم الدین، اللہ کی بزرگی بیان کی، عظمت بیان کی. ایاک نعبد، یہ آدھی آیت ہو گئی، ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے سوا کوئی معبود ہی نہیں، لہذا تیرے ہی آگے جھکے. اب بندے کا معاملہ شروع ہوا، اب بندہ اپنی حاجت پیش کر رہا ہے. ایاک نستعین، اے اللہ تیری مدد چاہتے ہیں، ہے نا، یہ بندے کا معاملہ شروع ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ ان ساڑھے تین آیت کے بارے میں جو فرما رہے ہیں کہ بندے کے لیے ہے، تو یہ وعدہ فرما رہے ہیں کہ جو مانگے گا وہ دیں گے. ان ساڑھے تین آیات میں جو مانگے گا اس کو دیا جائے گا، ہے نا. تو بندہ کیا مانگ رہا ہے؟ ایاک نعبد کے بعد ایاک نستعین، ان کی مدد مانگ رہا ہے، استعانت مانگ رہا ہے، شیطان کے مقابلے میں، نفس کے مقابلے میں، اپنے ذوق کے مقابلے میں کہ اللہ ہم کمزور ہیں. اب صبح سحری کھائی، آدھے ہی دن میں جو ہے وہ ٹانگیں لڑکھڑانے لگتی ہیں، بڈھے آدمی تو ایسے ہی ہے، کوئی قوی آدمی ہو تو کہہ نہیں سکتے بھائی، تو کتنا ضعیف ہے آدمی، ہے نا. تھوڑی دیر کو کھانا روک دیا تو لرزنے لگ گئے، اور ساری عمر اللہ نے کتنا کھلایا ہے، سوچو ہم کتنا چلے ہیں، کتنا محنت کی ہے، کتنا کام کیا ہے، کہ کتنی یعنی ہمارے عمل رہے کس قسم کے بھی، تو اگر کھاتے کھانا نہ ملتا تو ہمارا کیا حال ہوتا. ایک بات یاد آ گئی ہمارے حضرت رحمتہ اللہ علیہ کی، کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ دنیا کو لات مارو، بس اللہ کو یاد کرو، دنیا کو لات مارو. فرمایا دو وقت کی روٹی نہ ملے تو وہ لات بھی نہ اٹھے گی دنیا کو مارنے کے لیے. دنیا کو کیوں لات مارو؟ ارے دنیا تو کمانے کی جگہ ہے، آخرت کمانے کی جگہ ہے. یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم دنیا کمانے کا ذریعہ بناتے ہیں اس کو، یا آخرت کا ذریعہ بناتے ہیں. اگر ہم نے اس کو آخرت کا ذریعہ بنایا تو یہ نعم المتاع ہے، بہترین پونجی ہے ہماری. اب دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. یہاں اگر دنیا نہ ملے گی تو آخرت کیسے کمائیں گے؟ بڑے بڑے اعمال کیسے کریں گے؟ اللہ کو راضی کیسے کریں گے؟ جنت پھر تو بالکل سپاٹ چٹیل میدان ہوگا ہمارے لیے، کچھ بھی نہیں ہوگا. نہ حوریں ہوں گی، نہ محلات ہوں گے، نہ خادم ہوں گے، نہ نوکر چاکر ہوں گے، نہ دودھ کی نہریں ہوں گی، نہ شہد کی نہریں. اعمال پہ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے نا، جزاء من ربک عطا، کہ جو کچھ تم نے اعمال کیے، اگرچہ اس قابل نہیں ہے ہمارے اعمال، لیکن اپنے فضل سے اللہ تعالیٰ بہانہ بنا دیں گے کہ چلو. فرشتوں کو بھی تو دکھانا ہے، فرشتوں نے تو اعتراضاً تو نہیں لیکن سوال کیا تھا کہ اللہ آپ انسان کو پیدا کر رہے ہیں تو یہ تو جو ہے فساد مچائے گا، قتل و غارت گری کرے گا، خون خون کرے گا. تو اللہ نے کیا فرمایا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں تم کہاں سے جانتے ہو، میں جانتا ہوں کہ کیا. لہذا صبح و شام ڈیوٹی لگا دی فرشتوں کی، ہے نا. صبح فرشتے جمع ہوتے ہیں فجر کے بعد، اور مغرب بعد، مغرب سے قبل جمع ہوتے ہیں، اور دونوں وقتوں میں فرشتوں کا اجتماع ہوتا ہے. جو رات والی ڈیوٹی کے فرشتے ہوتے ہیں، پھر صبح والے جب آتے ہیں تو دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد پہلی شفٹ والوں کی روانگی ہوتی ہے. یہ نہیں کہ وہ چلے گئے پھر فرشتے آئے، یعنی انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے کسی حال میں فرشتوں کی معیت سے نہیں چھوڑا، اور فجر کی نماز فرض کر دی. اب فرشتے آئے دے، ارے یہ تو اللہ کی عبادت کر رہا ہے، تو سجدے میں گرا ہوا ہے، اللہ کو یاد کر رہا ہے. اب جو رپورٹ لے کے جاتے ہیں، ہاں بھائی کیا رپورٹ لائے، کیا کر رہے تھے میرے بندے؟ اللہ میاں وہ تو سجدے میں گرے ہوئے تھے، کوئی ہاتھ پھیلایا ہوا تھا، کوئی قیام کر رہا تھا، کوئی رکو کر رہا تھا، آپ کو یاد کر رہے تھے. اسی لیے ہمارے بزرگوں نے صبح فجر کے بعد کچھ معمولات، ذکر وغیرہ، تلاوت وغیرہ کرنی چاہیے کہ فرشتے سنتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، اور اللہ کے دربار میں اس کی رپورٹ پیش کرتے ہیں، ان کے ذمے ہے رپورٹ پیش کرنا. اب جو شام والے آ گئے شام تک، یہ صبح والے شام تک رہے، اب شام والے آ گئے، اب یہ دونوں آپس میں ان کا بھی اجتماع ہو گیا قبل مغرب، اور مغرب بعد جو ہے وہ صبح سے شام تک جو رہتے ان کی روانگی. تو پھر وہاں طلبی ہوتی ہے، ہاں بھائی عدالت لگتی ہے، بتاؤ بھائی کیا کر رہے تھے میرے بندے؟ اب فرشتے بڑے نادم ہوتے ہیں کہ یا اللہ ہم تو کہہ رہے تھے کہ یہ فساد بچائیں گے، لیکن یہ تو اللہ میاں آپ کو یاد کر رہے تھے، سجدہ کر رہے تھے، دعائیں مانگ رہے تھے، رو رہے تھے، گڑ گڑا رہے تھے. اب ان کو کچھ چارہ نہیں کہنے کا کہ یا اللہ آپ بڑی حکمت والے ہیں، آپ کی حکمت آپ ہی جانتے ہیں. ایسی عزت رکھی اللہ نے اپنے بندوں کی، ہے نا. تو یہ بات ہے کہ وہ عجیب ان کا حال ہے، رحمت کا، محبت کا اپنے بندوں سے، بہانے بہانے سے وہ نوازنا چاہتے ہیں. تو بہرحال یہ نصف جو سورہ فاتحہ ہے وہ بندے کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ جو بندہ مانگے گا وہ ہم دیں گے اس کو. اب بندہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ آپ کی مدد چاہیے ہم کو، ہے نا. ہر کام میں، یہ نہیں کہ صرف عبادت میں مدد چاہیے، بلکہ دنیا آخرت میں جتنے معاملات ہیں سب میں اللہ آپ کی استعانت چاہیے. بندہ محتاج ہی محتاج ہے، سراپر محتاج ہے، آپ کی مدد کے بغیر کچھ کام نہیں ہو سکتا. اور پھر صراط مستقیم مانگ رہا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، جو مانگے گا اس کو ضرور اللہ تعالیٰ سیدھا راستہ عطا فرمائیں گے. پھر اب کون سا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، کہ اللہ وہ راستہ جن پر آپ نے، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا. ایک تو پاسنگ مارکس ہوتے ہیں کہ چلو بھائی تمہیں چلو بھائی جنت، چھوڑو کوئی حساب کتاب نہیں، نکل جاؤ. اور ایک ہوتا ہے انعام ملنا، فرسٹ پرائز مل گیا، کسی نے ٹاپ کر لیا. تو اللہ جن لوگوں نے آپ کے راستے میں ٹاپ کیا ہے ان لوگوں کا راستہ ہمیں چاہیے، انعام یافتہ لوگوں کا، بہترین لوگوں کا راستہ. چھوٹی موٹی چیز ہم کیوں مانگے؟ ہم اپنے آپ کو دیکھ کے نہیں مانگ رہے، ہمارا تو منہ اس لائق ہی نہیں ہے کہ ہم آپ سے کوئی بھلائی کا سوال کریں، ہمارا استحقاق نہیں ہے. آپ کے کرم کو دیکھتے ہوئے اللہ ہم آپ سے بھیک مانگ رہے ہیں کہ ہم کو سب سے زیادہ جو اچھے اور بہترین اور آپ کے پیارے بندے ہیں انعام یافتہ. انعام اسی کو ملتا ہے جو سب سے اچھی کارکردگی کرتا ہے نا. انعام ہر ایک کو تو نہیں دیتے ہیں. انعام اس کو دیتے ہیں جو سب سے بہترین کارکردگی کرتا ہے. تو اے اللہ وہ راستہ ہمیں چاہیے جن پر آپ کا انعام ہوا. اور پھر پناہ مانگی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اے اللہ ایسا نہ ہو کہ ہم مغضوب جن پر آپ کا غضب نازل ہوا اور جو گمراہ ہو گئے کہیں ان کے راستے سے ہم آپ پناہ چاہتے ہیں. پھر فرمایا حدیث پاک میں یہ سب کچھ بندے نے مانگ لیا اور اللہ کا وعدہ ہے کہ بندہ جو مانگتا ہے وہ اس کو ضرور ہم دیں گے. اب بتائیے کیا نہیں مل گیا, کیا نہیں مل گیا. پھر اس کے بعد حدیث پاک میں ہے کہ جس شخص نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے بعد آمین کہہ دیا تو اس نے اپنی آمین کو فرشتوں کی آمین کے ساتھ ملا لیا, اور جس نے اپنی آمین کو فرشتوں کی آمین کے ساتھ ملا لیا, کیونکہ فرشتے بھی آمین کہتے ہیں. جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہا جاتا ہے تو فرشتے بھی آمین کہتے ہیں. اور جس نے اپنی آمین کو فرشتوں کی آمین کے ساتھ ملا لیا اس کے تمام غفر له ما تقدم من ذنبه, اس کے تمام پچھلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں. سبحان اللہ. ایسے پیارے پیارے مضامین ہیں حدیث پاک میں کہ دل جو ہے اچھل اچھل جاتا ہے. پھر نماز میں اگر اس کا استحضار ہو جائے تو کتنا مزہ ہے, نماز کا مزہ بڑھ جائے گا نا. تو کیسی کیسی پیاری باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم سب کو پر حلاوت نماز کی, پر حلاوت تلاوت کی, پر حلاوت ذکر کی توفیق نصیب فرمائے. نہیں وہ آج وہ اسپیکر وہاں سے لے آئے تھے تو وہ نہیں سن رہے ہوں گے اس پہ. کل ہم نے تحفہ رمضان جو حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات پر مشتمل ہے اس سے پڑھ کر کچھ رمضان المبارک کے فضائل سنائے تھے, اس سے آگے پڑھ کر سنا رہا ہوں. رمضان شریف میں امت پر پانچ خصوصی انعام. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان شریف کے متعلق میری امت کو خاص طور پر, بھئی تم ادھر بیٹھو, ان کو کونے بٹھا, مستقل حرکت کرتے ہیں یہ, آپ ادھر ہوئیے, اس کو ایسے موڑ لیجئے کمپیوٹر کو, ادھر کونے بیٹھو بھائی, حرکت نہیں کرو, حرکت سے ہم کو خلل آتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان شریف کے متعلق میری امت کو خاص طور پر پانچ چیزیں دی گئی ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں ملی. نمبر ایک, روزے دار کے منہ کی بو جو بھوک کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے, یعنی منہ میں جو ہاضمے کی خرابی سے اور کسی بیماری سے بو پیدا ہو جاتی ہے, یہ وہ نہیں ہے, بلکہ بھوک کی وجہ سے خاص بو منہ میں پیدا ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ بو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے. سبحان اللہ. نمبر دو, ان کے لیے دریا کی مچھلیاں تک دعائے مغفرت کرتی ہیں اور افطار کے وقت تک کرتی رہتی ہیں. نمبر تین, جنت ہر روز ان کے لیے سجائی جاتی ہے. پھر حق تعالی شانہ فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ میرے بندے دنیا کی مشقتیں اپنے اوپر سے پھینک کر تیری طرف آئیں. نمبر چار, اس ماہ مبارک میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں کہ وہ رمضان میں ان برائیوں کی طرف نہیں پہنچ سکتے جن کی طرف غیر رمضان میں پہنچ سکتے ہیں, یعنی رمضان میں شیاطین قید ہونے کی بنا پر روزے داروں کو گناہوں پر نہیں ابھار سکتے. یہ اللہ تعالیٰ کی خاص مدد ہے روزے دار کے ساتھ. جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی مدد فرمائی ہے. نفس گناہ کرانے میں شیاطین سے کم نہیں, اور گناہوں کا چسکا بھی گناہوں کی پٹری پر چلاتا رہتا ہے, تاہم پھر بھی گناہوں کی کمی اور عبادت کی کثرت کا ہر شخص مشاہدہ کرتا ہے. رمضان نمبر پانچ, رمضان کی آخری رات میں روزے داروں کے لیے مغفرت کی جاتی ہے. صحابہ نے عرض کیا کہ کیا یہ شب مغفرت شب قدر ہے؟ فرمایا نہیں, بلکہ دستور یہ ہے کہ مزدور کو کام ختم ہونے کے وقت مزدوری دے دی جاتی ہے. پچھلی حدیثوں میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر رات رمضان شریف کی ہر رات بے حساب مسلمانوں کی مغفرت فرماتے ہیں, اور پھر شب آخر میں رمضان کی اللہ تعالیٰ پورے مہینے میں جتنے لوگوں کی مغفرت ہوئی ہوتی ہے وہ اس کل ملا کے اتنی تعداد میں ایک ہی رات میں اور مغفرت فرما دیتے ہیں. اور مختلف روایات ہیں, کسی میں 60,000 ہیں روزانہ, کسی میں اور ہے, ایک روایت میں افطار کے وقت 10,00,000 ایسے مسلمان جن پر جہنم واجب ہو گئی ہو ان کی مغفرت فرماتے ہیں. اور پھر عید کی رات یعنی عید سے پہلے والی رات شب آخر جو ہے اس دن جو ہے وہ کل ملا کے جتنی مغفرت ہوئی ہوتی ہے وہ سب ان کی جو تعداد ہے اتنی ایک ہی رات میں اتنی مغفرت فرماتے ہیں. حضرت ابو مسعود غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان المبارک کے چاند نظر آنے پر یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ رمضان المبارک کی کیا حقیقت ہے تو میری امت یہ تمنا کرے کہ سارا سال رمضان ہی ہو جائے. پھر قبیلہ خزاعہ کے ایک شخص نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی, رمضان کے بارے میں ہمیں کچھ بتلائیے. آپ نے ارشاد فرمایا, رمضان المبارک کے لیے جنت شروع سال سے اخیر تک سجائی جاتی ہے. جب رمضان شریف کا پہلا دن ہوتا ہے تو عرش اعلیٰ کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جس سے جنت کے درختوں کے پتے ہلنے اور بجنے لگتے ہیں, اور حوریں عرض کرتی ہیں, اے ہمارے رب, اس مبارک مہینے میں ہمارے لیے اپنے بندوں میں سے کچھ شوہر مقرر کر دیجئے جن سے ہم اپنی آنکھیں ٹھنڈی کریں اور وہ ہم سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کریں. اس کے بعد پھر آپ نے فرمایا کہ کوئی بندہ ایسا نہیں کہ رمضان شریف کا روزہ رکھے مگر یہ بات کہ اس کی شادی ایسی حور سے کر دی جاتی ہے جو ایک ہی موتی سے بنے ہوئے خیمے میں ہوتی ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرمایا ہے, اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں فرمایا ہے, حور مقصورات فی الخیام, یعنی حوریں خیموں میں رکی رہنے والی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ کو جزائے عظیم عطا فرمائے کہ ہمارے حضرت نے یہاں انسانوں کی تسلی کے لیے, یہاں عورتوں کی تسلی کے لیے یہ مضمون بیان فرمایا کہ بڑی کتابوں میں لکھا ہے, عام کتابوں میں نہیں ملتا, ورنہ بیچاری عورتیں تو پریشان ہو جائیں کہ وہاں یہاں ہی ہم کو مشکل سے شوہر پوچھتے ہیں ہمارے, تو وہاں جا کے تو پھر بالکل ہی ہمیں نہ دیکھیں گے. ہاں پھر ہمارے حضرت نے اتنی دعائیں دیں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کا مضمون بیان فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام جو عورتیں ہیں بیویاں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو حوروں سے زیادہ حسن عطا فرمائیں گے. تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ فبی مذاک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا وجہ ہے, کیا ان کو خصوصیت ہے جو حوروں سے بھی زیادہ حسن ان کو دیا جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فبی صلاتہن و بصیامہن, کہ ان کی نمازیں, کیونکہ حوروں نے نمازیں نہیں پڑھی, حوروں نے روزے نہیں رکھے, حوروں نے بچے جننے کی تکلیف نہیں اٹھائی, حوروں نے گھر گھر میں شوہروں کی خدمت نہیں کی, اس لیے وہ اللہ کی مخلوق تو ہے بے عیب, لیکن جنہوں نے اللہ کے راستے میں مجاہدہ کیا تھا حتیٰ کہ ایک کانٹا بھی اللہ کے راستے میں چبھا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے صدقے میں ان پر ایسا نور ڈال دیں گے کہ وہ ان کے چہرے سے پھر نگاہ ہٹے گی نہیں. ہاں اب کیسے پھر حوروں سے استفادہ کیسے ہوگا, اب من پریشان ہو رہے ہیں یہاں سے باہر کیسے نکلیں گے. تو بھائی جنت کی کسی نعمت میں زوال نہیں ہے, وہاں جوانی پر بھی زوال نہیں ہے, جوانی ہی جوانی رہے گی, بڑھاپا نہیں آئے گا. اور ایک عمر بتائی گئی ہے کتابوں میں کہ 30 یا 33 برس کی عمر جو بالکل عالم شباب کی ہوتی ہے, شباب جو ہے کمال پر ہوتا ہے, یہاں والا کمال نہیں, یہاں والا کمال جو ہے, یہ آپ کرتا نیچے کیجیے کرتا, یہاں والا شباب نہیں, جو یہاں تو 25 سال کے لڑکے لڑکھڑاتے پھر رہے ہیں صحت کی خرابی کی وجہ سے, اور جوانی کا عالم در حقیقت 33 برس کا ہے, 30 سے 33 برس, تو وہاں جو ہے پر شباب ہوگی, بالکل عین جوانی ہوگی, اور اس میں کوئی زوال نہیں ہوگا, ذرا بھی تغیر نہیں ہوگا. ہاں یہ ہے کہ ایک نعمت سے استفادہ کرتے کرتے خود ہی دوسری نعمت کی طرف توجہ ہو جائے گی، زوال نہیں آئے گا اس میں، خود ہی توجہ دوسری طرف ہو جائے گی تو اس نعمت سے فائدہ اٹھانے لگے گا، پھر اس جنت کی کسی نعمت میں زوال نہیں ہے. مثلا اگر دودھ پی رہا ہے تو دودھ سے سحری نہیں ہوگی، سحری نہیں ہوگی دودھ پیتے پیتے، کیونکہ وہاں کی غذا میں بھاری پن بھی نہیں ہے، ثقل نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں کی غذا کل کی کل جزو بدن بننے والی ہے. سن رہے ہیں آپ یہ سب بات؟ جنت میں جو غذا ہم کھائیں گے وہ کل کی کل جزو بدن بنے گی، اسی لیے وہاں بول و براز نہیں ہے، حاجت نہیں ہے رفع، پورے کا پورا جو ہے وہ جسم کو لگ جائے گا غذا، اور جو کچھ اگر کچھ ہوگا بھی تو وہ ڈکار کی شکل میں، خوشبودار ڈکار کی شکل میں وہ ہوا میں تحلیل ہو جائے گا، بول و براز نہیں ہے وہاں. تو مثلا دودھ پی رہا ہے تو اس سے سحری نہیں ہوگی، پیٹ بھی نہیں بھرے گا، پیٹ میں گوڑ بھی نہیں ہوگی، یہاں تھوڑی تھوڑا سا کچھ کھا لو، ہر وقت جو ہے وہ دبانا پڑتا ہے اپنے آپ کو بمشکل. بہت سے لوگوں کو شکایت ہے ریا کی، اب زمانہ کمزوری کا ہے، لیکن وہاں اس قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی، نہ کوئی گڑبڑ ہوگی، نہ وہاں قبض ہوگی، نہ موشن ہوں گے، نہ پرموشن ہوگا، پرموشن ہوتا رہے گا، موشن نہیں ہوگا. جنت میں بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ترقی عطا فرمائیں گے، وہاں بھی ترقی رکے گی نہیں، ترقی عطا فرماتے رہیں گے اللہ تعالیٰ. تو اسی طرح سے جب اللہ کا دیدار ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنا دیدار نصیب فرمائے ہم سب کو زیادہ سے زیادہ، تو جنتیوں کو جنت کی کوئی نعمت یاد نہیں آئے گی. اللہ تعالیٰ ایسے حسن جمال والے ہیں، ایسا نور ہے کہ دیکھتے رہیں برس ہا برس، ہزاروں برس. جیسا کہ حدیث پاک میں ایک طبقہ ایسا بھی ہوگا جن کو اللہ تعالیٰ صرف یہی نعمت عطا فرمائیں گے، ان کو یہی ایک نعمت ملے گی، ہر وقت وہ اللہ کے دیدار میں ہی رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ. لیکن جو عارفین کاملین ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو تمام نعمتوں سے سرفراز فرمائیں گے. وہ کیسے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار جب ہو رہا ہوگا، اس وقت اللہ تعالیٰ پھر حجاب ڈال دیں گے اور دوسری نعمتوں کی طرف، جنت کی نعمتوں کی طرف توجہ ہو جائے گی، کبھی کسی طرف کبھی کسی طرف، اس طرح سے مختلف نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں گے. تو سحری نہیں ہوگی، زوال نہیں ہوگا لذت میں، تو ہر نعمت اسی طرح ملے گی. بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی، کیا بات کر رہا تھا میں تو جنت میں کھو گیا تذکرے میں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرما دے بلا استحقاق، اعمال تو اس قابل نہیں ہے، اللہ اپنا فضل فرما دے خاص ہم سب کو، معاف فرما دے ہمارے گناہوں کو، اور بے حساب کتاب کے اللہ تعالیٰ دخول اولی جنت میں نصیب فرما دے. ہاں، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیونکہ انہوں نے نمازیں پڑھی ہوں گی، روزے رکھے ہوں گے، تو اللہ کے راستے میں مجاہدات کی اتنی زبردست قیمت ہے. جو لوگ گھبراتے ہیں مجاہدہ کرنے سے، ارے بھائی ہم سے یہ نہیں ہوگا، غیر شرعی تقریبات کی ہم سے نہیں قطع نہیں ہو سکتا، بھائی ہم رشتے دار کیا کہیں گے، دنیا کیا کہے گی، ہم ان کا دل نہیں توڑ سکتے، پھر ان کو پتہ چلے گا کہ اللہ کے راستے میں مجاہدے کی کیا حقیقت ہے. وہاں بڑے بڑے جو اجر و ثواب ملیں گے، بڑی بڑی پذیرائی اللہ کی طرف سے ہوگی کہ یہ میرے وہ بندے ہیں جو میری خاطر اپنا دل توڑ دیتے تھے لیکن مجھ کو ناراض نہیں کرتے تھے. تو یہ سب انعامات ان لوگوں کے لیے اللہ نے جمع کر رکھے ہیں جن کو اللہ نے فرمایا اعددت للعباد الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے، اب نیک بندہ ہونے کے لیے دونوں چیزیں ضروری ہے کہ نہیں، اعمال صالحہ کی بھی ضرورت ہے، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال، اور اللہ کی نافرمانی سے بچنا. جب تک نافرمانی سے نہ بچیں گے یہ آدمی صالحین میں سے نہیں ہے، بدماش ہے یہ، بدماش ہے یہ، خدا تعالیٰ کو ناراض کرنے میں اس نے کوئی کسر ہی نہیں چھوڑی ہے. ایک طرف تو دعویٰ ہے محبت کا، نمازیں ہیں، تہجد ہے، یہ بھی، دوسری طرف جو ہے وہ نافرمانی بھی فل چل رہی ہے، تو یہ بے وفائی کی بات ہے، بے غیرتی کی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے ایسی بے وفائی سے. تو ان کے لیے ہے یہ کہ وہ نعمتیں میں نے جمع کر رکھی ہیں جو کسی آنکھ نے کبھی نہ دیکھی ہوں گی، اور جو کبھی کسی کان نے نہ سنی ہوں گی، اور نہ ہی کسی کے دل پر اس کا گمان گزرا ہوگا. ایسی نعمتیں، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کوئی نفس نہیں جان سکتا کہ اللہ نے کیا کیا چھپا، آنکھوں کی ٹھنڈک چھپا کر رکھی ہے اپنے پاس، ہے نا. یہ سب امتحان ہے، بس عقل مند کو اشارہ کافی ہے کہ تن من دھن سے اللہ پر اپنی جان، اپنا مال، اپنی عزت، اپنی آبرو سب فدا کر دو، پھر دیکھو وہاں کیا ملتا ہے. ان عورتوں میں سے ہر عورت کے جسم پر 70 قسم کے لباس ہوں گے, جن میں سے ہر لباس کا رنگ دوسرے لباس سے مختلف ہوگا. یہاں جو عورتیں اپنے نئے نئے فیشن کے لیے ہر سال نئے نئے فیشن چاہیے, نئے کپڑے چاہیے, ارے بھائی یہاں اللہ کے لیے جو ہے وہ ضرورت کے مطابق چلو. یہ نہیں کہتے کہ اپنے اوپر ایسی پابندیاں لگا لو جو جائز ہیں, جائز کام تو کرو, لیکن یہ سارے نعمتیں اور یہ سارے جو ہے عیش و عشرت کے سامان, اس کے لیے تھوڑا سا صبر کر لو تو جنت میں کیا کچھ نہ ملے گا. جب حوروں کو جو اور بیویوں سے ادنا مخلوق ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کیا کچھ دے رہے ہیں, یہ اس کا حال ہے, تو بیویوں کو کیا کچھ نہ دیں گے. ان عورتوں میں سے ہر عورت کے جسم پر 70 قسم کے لباس ہوں گے, جن میں سے ہر لباس کا رنگ دوسرے لباس سے مختلف ہوگا, اور انہیں 70 قسم کی خوشبو دی جائے گی, جن میں سے ہر عطر کا انداز دوسرے سے مختلف ہوگا, اور ان میں سے ہر عورت کی خدمت اور ضرورت کے لیے 70,000 نوکرانیاں اور 70,000 خادم ہوں گے. ہر خادم کے ساتھ ایک سونے کا بڑا پیالہ ہوگا جس میں کئی قسم کا کھانا ہوگا, اور وہ کھانا اتنا لذیذ ہوگا کہ اس کے آخری لقمے کی لذت پہلے لقمے سے کہیں زیادہ ہوگی, اور ان میں سے ہر عورت کے لیے سرخ یاقوت کے تخت ہوں گے. ہر تخت پر 70 بستر ہوں گے جن کے استر موٹے ریشم کے ہوں گے, اور ہر بسترے پر گدے ہوں گے, اور اس کے خاون کو بھی اسی طرح دیا جائے سب کچھ دیا جائے گا, اور وہ موتیوں سے جڑے ہوئے سرخ یاقوت کے ایک تخت پر بیٹھا ہوگا. اس کے ہاتھوں میں 2 کنگن ہوں گے. یہ رمضان المبارک کے ہر روزے کا بدلہ ہے. خواہ جو شخص بھی روزہ رکھے, روزے دار نے روزے کے علاوہ جو نیکیاں اور اعمال صالحہ کیے ہیں ان کا اجر و ثواب اس کے علاوہ ہے. مذکورہ ثواب صرف روزہ رکھنے کا ہے. واہ واہ سبحان اللہ. اچھا بھائی ٹائم تو کافی ہو گیا, ابھی تو میں نے تو آگے تک نشان لگا رکھے تھے, تو انشاءاللہ باقی کل سناؤں گا. نشرتی فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. تیسری آیت سورہ اعراف میں فرمایا اللہ تعالی نے ایسے لوگ جو کہ پیروی کرتے ہیں رسول نبی امی کی, جن کا ذکر اس طرح لکھا ہوا پاتے ہیں تورات میں اور انجیل میں, کہ ان لوگوں کو نیک کام بتلاویں گے اور بری بات سے منع کریں گے, اور ستھری چیزوں کو ان کے واسطے حلال کریں گے اور گندی چیزوں کو حرام کر دیں گے, اور جو احکام بہت سخت اور گراں تھے ان کو موقوف کر دیں گے. چوتھی آیت سورہ فتح میں فرمایا اللہ تعالی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, اور ان کے ساتھ کے لوگ ایسے ایسے صفات سے موصوف ہیں یعنی صحابہ کرام, اور ان سب کی صفت توریت اور انجیل میں اس طرح سے موجود ہے. پانچویں آیت سورہ بقرہ میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ جب اہل کتاب کے پاس ان کے علوم حاصلہ کی تصدیق کرنے والی کتاب آئی یعنی قرآن, اور وہ لوگ اس کے آنے سے پہلے یعنی قبل بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار یعنی مشرکین کے مقابلے میں آپ کے توسل سے فتح کی دعا کیا کرتے تھے, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے ہی قرآن پاک جو کتاب آنے والی تھی تو اس کے علوم حاصلہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے توسل حاصل کرتے تھے, یا یہ کہ آپ کی خبر بعثت کو ان پر ظاہر کیا کرتے تھے. سو جب ان کے پاس جانی پہچانی چیز پہنچی یعنی قرآن اور صاحب قرآن تو وہ اس کے منکر ہو گئے. فائدہ یہ استفتاح اور معرفت ان لوگوں کو کتب سابقہ سے حاصل ہوئی تھی, یعنی جو توریت اور انجیل ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تھا, اس سے ان لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا اور قرآن پاک کے نازل ہونے کا پورا علم تھا, لیکن آخر میں وہ منکر ہو گئے. جب یہ علامات ظاہر ہوئیں تو وہ منکر ہو گئے اس کے. بس آپ کا مذکور فی الکتب سابقہ ہونا معلوم ہوا. اسی معرفت کو اسی سورہ بقرہ کی ایک آیت میں اس طرح فرمایا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, یعنی کہ وہ اللہ اور رسول کو اور قرآن پاک کو اس طرح جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں. ہر آدمی اپنے بیٹوں کو کیسے جانتا ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے انکار کیا۔ یہ تھوڑے سے اشعار ہیں تین۔ ومن القصیدہ، یہ قصیدہ بردہ شریف مشہور ہے، اس کے اشعار جگہ جگہ جا بجا حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب میں لکھے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں، شان میں۔ فاق النبیین فی خلق وفی خلق ولم یدانہ فی علم ولا کرم۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن صورت اور سیرت میں سب انبیاء علیہ السلام سے بڑھ کے ہیں، اور وہ سب حضرات آپ سے علم و کرم میں لگا نہیں کھاتے۔ وَكُلُّهُم مِّن رَّسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ غَرْفًا مِّنَ الْبَحْرِ أَوْ رَشْفًا مِّنَ الدِّيَمِ۔ اور تمام انبیاء علیہم السلام حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طالب ایک کفِ دست یعنی چلو کے ہیں، آپ کے دریائے معرفت سے یا بقدر ایک دفعہ کے چوسنے یعنی قطرے کے آپ کے علم کے بار ان ہائے بسیار بار ہمیشہ برسنے والے سے۔ وواقفون لدیہ عند حدہ من نقطۃ العلم او من شکلۃ الحکم۔ اور تمام انبیاء علیہ السلام آپ کے حضور میں اپنی حد اور مرتبے کے موافق کھڑے ہیں، اور وہ ان کی حد آپ کی کتاب علم سے مثل نقطے کے ہے، یا آپ کی حکمتوں کی کتاب سے مثل اعراب کے ہے۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہ پاک قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی پریشانی کو دور فرمائے، خصوصاً یہ مہلک بیماری ہے۔ اللہ ہم آپ کے حبیب پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے اور صدقے سے، اے اللہ اس مہلک بیماری اور پریشانی سے اے اللہ دفاع کا سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ اس سے ہماری حفاظت فرما، ہر مسلمان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہر مسلمان کی حفاظت فرما، اور تمام پریشانیوں اور بیماریوں سے اور مہلکات سے اللہ میری، میرے گھر والوں کی، میرے سب دوستوں کی، ان کے گھر والوں کی، اور تمام مسلمین و مسلمات کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں اس رمضان المبارک کے پورے مہینے کے ایک ایک لمحے کی قدر کی توفیق نصیب فرما، اور ہمیں اس کی برکت سے ایسا تقویٰ نصیب فرما دے جو سارے سال نہیں بلکہ عمر کی آخری سانس تک اے اللہ وہ تقویٰ ہمارا قائم رہے۔ اے اللہ تقویٰ کا کمال نصیب فرما دے، اے اللہ اپنی رضا کامل نصیب فرما دے، اے اللہ اپنی محبت کاملہ نصیب فرما دے، اے اللہ ہمارے قلوب کو اپنی محبت سے بھر دے، اے اللہ ہمارے مرشدین کے صدقے ان کے وسیلے سے بھی اللہ ہم یہ ہاتھ پھیلائے ہیں، اے اللہ ہمیں کسی بھلائی سے محروم نہ فرما۔ اللہم کل خیر لکل مسلم و مسلمہ، اللہم کل خیر لکل مسلم و مسلمہ، اللہم کل خیر لکل مسلم و مسلمہ۔ اللہم ارحمنی وارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اہدنی واہد امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہم ارحمنی، اللہم اغفر لی، واغفر لی امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہم عافنی وعاف امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہم انصرنی وانصر امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہم تجاوز عنی وتجاوز عن امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہم عافنی وعاف امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہم اصلح لی واصلح امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہم فرج عنی وفرج عن امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا ارحم الراحمین مولائے رحمت للعالمین علیہ الصلاۃ والتسلیم، تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آج بھی ایک دو فون جلدی آ گئے، ذرا سبھی ٹھہر کے 10:20 پہ فون کریں۔ یہ ابھی ہمارے یہاں حجرہ میں ٹھیک 11 والے ہیں، تو اس اعتبار سے اپنی گھڑیاں دیکھ لیجئے، آگے پیچھے ہیں تو ان کو درست کر لیں، یا وقت تو صحیح رکھیں لیکن یہ دیکھ لیں کہ حجرہ کے وقت سے اس میں کتنا فرق ہے اپنی گھڑی میں، تو یہاں کے حساب سے اس وقت ٹھیک 11 بجے سمجھ لیجئے، تو 10:20 پر فون کر لیا کریں. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج آپ